وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخرت ہے کیا طبیعت خراب ہے کچھ؟ اچھا اللہ شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو ہماری بات چل رہی تھی اسماء و صفات کے بارے میں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اونچی اونچی صفات ہیں انہی کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں آپ کے سامنے. اور خاص اس مقصد سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسما معاہ اللہ واحدہ من احصاہا دخل الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سو میں ایک نام, سو میں ایک کم ایسے نام ہیں جو کوئی اسے احصا کرتا ہے یعنی اسے یاد کرتا ہے, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں سنوارتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں اور اس کی صفات کا انسان کی زندگی کو سنوارنے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے, بڑا اہم اس کا مرتبہ ہوتا ہے اور انسان کی تربیت اور اس کے تزکیے میں, اس کے نفس کے تزکیے میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. اور اسی لیے تزکیے کی کلاسوں میں یہ چیز شروع کی گئی تھی. لیکن تمہید کے طور پر اسماء و صفات سے متعلق جو بنیادی قواعد ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ پہلے پیش کیے تھے اور آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو پہلے مکمل کر دیں گے اور پھر ان ناموں کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی اور اسی کی روشنی میں یہ بات بھی واضح کی جائے گی کہ کس طریقے سے ان ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر پڑتا ہے جب ہم اس ناموں کا صحیح تصور رکھتے ہیں اور صحیح طریقے سے ان پر ایمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو صحیح معنی میں. اس سے پہلے جو میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں قواعد کی روشنی میں ان کو آپ ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد آج جو باتیں آپ کے سامنے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو اسماء اور صفات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یا معاشرے میں چیزیں رائج ہو گئی ہیں لیکن وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, ان پر پہلے تنبیہ کریں گے. سب سے پہلی بات جو آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اس سلسلے کی وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہر نام کے اندر کسی خاص بیماری کا علاج ہے, ہر نام کے اندر کسی خاص بیماری سے شفا ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو لوگ استعمال کرتے ہیں. کوئی ایک نام اس کو 10 مرتبہ یہاں پڑھ دیں گے تو اس بیماری سے علاج ہو جائے گا. اگر کسی کو آنکھ آ گئی ہے یا کسی شخص پر نظر کا اثر پڑ گیا ہے جس کو کہتے ہیں آپ کی نظر لگ گئی ہے, اردو میں ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی ہی ہے, تو اس کے اوپر ہم اتنی مرتبہ یہ نام اللہ تعالیٰ کا پڑھ دیں گے تو اس سے اس کو شفا حاصل ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہر نام کے اندر اپنی ایک صفت ہے ایک صلاحیت ہے بیماریوں سے علاج کے تعلق سے, اور اس سے اس کا باقاعدہ علاج ہو جائے گا. یہ لوگوں نے سوچ کر کے ناموں کو, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ نام ہیں, اس کی جو صفات ہیں, اس کے تعلق سے جو گمراہیاں آئی ہیں لوگوں میں, اس میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو, جس لیے ان ناموں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی کو سنوارنا, اس کے بجائے لوگ اس کو اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیے. تو بس چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہڈی کا درد آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام کو پڑھ کر کے وہاں پر جو ہے وہ, صرف نام ہو بھی پوری اور چیزیں نہیں, صرف نام جو ہے پڑھ کر کے وہاں پھونک دیں گے تو وہ درد ختم ہو جائے گا. کسی کو نظر لگ گئی تو اس کے لیے یہ علاج ہے. مختلف جو ہے فہرست اس کی دی ہوئی ہے, بہت ساری کتابیں جو چھوٹی چھوٹی لکھی جاتی ہیں اور اردو میں بھی اس طرح کی کتابیں موجود ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے, کیونکہ کہیں بھی قرآن میں یہ بات نہیں آئی ہے یا حدیث میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو شفا کے لیے استعمال کیا گیا ہو. کہیں بھی یہ بات نہیں آتی ہے. اتنا ضرور آتا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو جس کام کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اس کام کے لیے جو مناسب اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے اس کو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کسی بیمار کی شفا کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے, تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے شافی ہے, وہاں اسے استعمال کیا جاتا ہے. انک انت الشافی فشفی, اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو شفا دے دے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تو ہی شفا دینے والا ہے تو شفا دے دے. یہ دعا ہوتی ہے لیکن خود اس نام کے اندر ایسی کوئی خاصیت یا کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو یا بیمار کو شفا مل جائے گی. صرف ہم اشافی 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 کہہ کر کے پھونک دیں گے تو اس سے اس کا علاج ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت گناہگار ہے, اپنے گناہوں سے معافی چاہتا, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کہے گا اللہم انک عفو اللہم انک غفور. تو دعا میں اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, لیکن کہیں یہ بات تو نہیں آئی ہے احادیث میں یا قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو یا خاص ناموں کو کسی خاص بیماری کے لیے پڑھ کر کے اس کو پھونک کر کے اس سے علاج کیا جاتا ہو. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے دوسری گمراہی یہ ہے کہ ذکر کے طور پر اس کو بنا لیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نام لے کر کے دس مرتبہ اس کو پڑھنا, الاحد 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 دس مرتبہ پڑھنا. اسی طریقے سے کوئی اور نام الصمد 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 پانچ مرتبہ پڑھنا, دس مرتبہ پڑھنا, اس طریقے سے تنہا ایک نام لے کر کے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نام تنہا ایک نام لے کر کے عبادت کی شکل میں اس استعمال ہی نہیں ہے. کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں ذکر کے طور پر یہ آیا ہی نہیں ہے. جب بھی آتا ہے تو پورے ایک سینٹینس کی شکل میں آتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ایک ذکر ہے, سبحان اللہ ذکر ہے, لا الہ الا اللہ ذکر ہے, الحمدللہ ذکر ہے, لیکن کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں اللہ اللہ کوئی بیٹھ کر کے کرتا رہے تو یہ ذکر ہے, کہیں بھی نہیں آیا ہے. اسی لیے لوگوں نے خاص طریقے سے صوفیہ پر, جنہوں نے پہلے ذکر اس طریقے سے استعمال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نام لے لیا اور اسی کو بار بار کہتے گئے, اللہ 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 کہتے گئے, اسی میں ہوتے ہوتے کیا ہوا, اللہ چھوٹ کر کے صرف حور آ گیا. تو کیا کہتے ہیں وہ, ہو 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 کر کے جو ہے کرتے رہتے ہیں, جبکہ اس طرح کا کوئی ذکر نہیں آیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام ان کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے, یہ مقصد ہے یہاں پر. اور صرف ایک نام لے کر کے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہو, ایسا نہیں ہوتا. ہم یہ کہیں گے اللہ قہار اللہ عزیز اللہ رحمان, ان سب کی ایک میننگ ہوتی ہے, سینٹینس صحیح عربی زبان کے لحاظ سے اور یہ صحیح ہوتا ہے. لیکن ایک نام لے کر کے اگر آپ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اذکار کی شکل میں اسے استعمال کرنا باقاعدہ بیٹھ کر کے, یہ بھی کہیں بھی ثابت نہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ بھی غلط کرتے ہیں. تیسرا جو ہے اس میں, تیسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو, ان صفات کو مختلف توغرے کی شکل میں رکھا. آپ دیکھیں گے گھروں میں کبھی جیسے آیت الکرسی کا لوگ تغرا بناتے ہیں، ویسے ہی آپ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہے اس کو ایک اچھے الفاظ میں، اچھے خط میں، اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں اور اس میں بڑی جو ہے تزئین کرتے ہیں، بڑی زینت اس میں کر دیتے ہیں، اور کہیں بھی لگا دیں گے یہ تخت یا یہ تغرا کہہ لیجئے یا تختہ جو ہے کہہ لیجئے، یا گاڑیوں میں جو ہے چلتے ہوئے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بعض گاڑیوں میں دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اس کو ایک اچھے انداز میں لکھ کر کے لٹکا لیں گے آگے جو ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا تغرا بنانا یا اس کو لکھ کر کے کہیں لٹکا لینا، اس یقین کے ساتھ یا اس ایمان کے ساتھ کہ اگر یہ یہاں پر لگے رہیں گے تو اس کی وجہ سے ہم ہر طرح کی مشکلات سے بچے رہیں گے، پریشانیوں سے بچے رہیں گے. اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ رکھ کر کے بغیر عقیدہ رکھتے ہوئے بھی لڑکا ہے تب بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ صرف آدمی اسے یاد کرے، یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ صرف اسے پڑھتا رہے. مقصد کیا ہے؟ تین چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد رکھنا، دوسرے ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اور تو تیسرے یہ ہے کہ جن معنی اور مفاہیم پر یہ نام دلالت کرتے ہیں اس کی جو میننگ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اپنی زندگی کو سنوارنا، یہ اصل مقصد ہے اس حدیث کا. صرف ان ناموں کو زبانی طور پر یاد رکھ لینا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. اس سلسلے میں لوگوں کی غلطیوں میں سے یہ بھی ایک غلطی ہے جو اسماء اور صفات کے تعلق سے لوگوں کی گمراہیوں میں یہ بات آتی ہے کہ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ نمازوں کے بعد جیسے بہت سارے اذکار کرتے ہیں تو انہی اذکار میں سے ایک ذکر یہ بھی بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام جو یاد رکھے گا تو اس کو جنت ملے گی، تو ناموں کو یاد کر کے ان ناموں کا ذکر بھی نمازوں کے بعد کرتے رہتے ہیں. جیسے بہت سارے اذکار ہیں نماز کے بعد، اذکار ہیں اور اذکار آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے، تو انہی اذکار میں اسے بھی شامل کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے اس کو بھی ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں. صرف نام اللہ 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 العزیز 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 الغفار الغفار الغفار، صرف نام جو ہے بغیر کسی سینٹینس کے اس کو پڑھتے رہتے ہیں. تو بعض لوگوں نے یہ بھی شروع کیا ہے، اور یہ چیزیں ہم ہندوستانیوں کے یہاں کم پائی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو اذکار کی شکل میں ہوتی ہیں وہ نماز کے بعد اس کا اہتمام بہت کم رہتا ہے، لیکن عرب لوگوں میں اس طرح کی چیزیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. بعض گمراہیاں ہیں جو عربوں میں زیادہ پیدا ہوئیں، اس میں سے یہ اسماء و صفات کے تعلق سے یہ گمراہی ہے کہ یہ لوگ نمازوں کے بعد، یعنی بعض لوگ، عام طریقے سے نہیں کہتے لیکن بعض لوگ اس میں سے نمازوں کے بعد بعض ملکوں میں، عرب ملکوں میں، نماز کے بعد بیٹھ کر کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام زبان سے یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ 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 الغفار 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 الغفور الغفور الغفور، اس طریقے سے. اور یہ بھی بہرحال ایک غلطی ہے جو اسماء و صفات کے تعلق سے پائی جاتی ہے. ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ اگر ہم یہ نام لیتے ہیں تو ان ناموں کی وجہ سے کچھ کائنات کے اندر قوتیں ہیں جو ہمارے تابع ہو جائیں گے، کچھ جن ہمارے تابع ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے ہمیں غیب کی بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا. جو چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ چیزیں خاص ہیں، ان چیزوں کو ہم جان جائیں گے، یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں زیادہ تر صوفیہ میں پائی گئی ہیں، عام مسلمانوں میں اس طرح کی گمراہیاں نہیں پائی جا رہی، اس لیے آپ کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی جو باتیں. لیکن ہم یہاں چونکہ اب پوری گمراہیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. صوفیہ کے یہاں اس طرح کی چیزیں پائی گئی ہیں، وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام لے لیں تو اس نام کے ذریعے سے آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ قوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ یہ نام لے لیں تو اس نام کے ذریعے سے اگر آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا درندہ بھی ہے تو آپ وہ نام لیتے ہی وہ بالکل جو ہے آپ کے ماتحت ہو جائے گا، تابع ہو جائے گا، کوئی پریشانی آپ اس کے اندر وہ قوت ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں۔ تو اس طرح کے عقیدے صوفیہ کے بارے میں جو اہل تصوف ہے ان کے بارے میں چیزیں جو ہے کتابوں میں ملتی رہتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ یہ نام اتنی مرتبہ لیں گے تو کوئی جن جو ہے ظاہر ہوگا، اس کے بعد آپ جس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں چیز کیا ہے تو وہ جن آپ کو اس کے بارے میں بتا دے گا، کیونکہ اس نام کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا باب ہے کہتا کہا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے جادوگروں کو، شعبدہ بازوں کو جو اردو میں کہا جاتا ہے، جو بھی غیب کا دعویٰ کرنے والے کاہن جسے کہا جاتا ہے، نجومی کہا جاتا ہے، ان سب کے لیے ایک دروازہ کھول دینا ہے کہ جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب کی سب صحیح کرتے ہیں، اور جو بھی غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب کی سب صحیح کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے ایک غلطی ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بعض غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے خاص طریقے سے یہ بات ہے، تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارنا ہوتا ہے دعا میں تو بجائے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے اس کی صفات وہاں پہ لے لیتے ہیں۔ تو نام اور صفات دونوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے دعا میں تو ہمیشہ نام سے پکاریں گے، یا اللہ کہیں گے، اللہم کہیں گے، یا کہیں گے یا عزیز، یا غفار، یا غفور، یا رحیم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، نام سے پکاریں گے۔ کبھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھی پکارنا شروع کر دے، ہم یہ نہیں کہیں گے یا عزت اللہ، یا رحمت اللہ، یا مغفرت اللہ، کا معنی کیا ہوتا ہے، اے اللہ کی رحمت ہم تجھے آواز دے رہے ہیں، آ اور ہمیں اپنے دامن میں ڈھانپ لے، ہم پر بارش برسا دے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب نہیں کیا جائے گا، ان صفات کے ساتھ جو نام ہیں انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ کبھی 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 بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے اسماء حسنى ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو ناموں سے پکارنے کے لیے کہا گیا ہے، صفات کے ساتھ نہیں۔ جو صفت ہے ہم یہ کہیں یا کلام اللہ، اے اللہ، کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ، لیکن ہم اس طریقے سے جو ہے اس اللہ تعالیٰ کو نہیں پکاریں گے۔ ہندوستان میں ایک گمراہی یہ بھی رہی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کے علاوہ کسی نام کے ساتھ عبد کی نسبت نہیں کریں گے۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں بندے کے، تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں ان ناموں کے ساتھ عبد کا لفظ آپ استعمال کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی نام نہیں ہے اس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک گمراہی ہوتی ہے، جیسے آپ بعض لوگوں کا نام سنیں گے تو رہے گا عبد النبی، یہ زیادہ ہندوستان اور پاکستان یا بنگلہ دیش کے جو علاقے ہیں یہ علاقے کہلاتے ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں گمراہیاں پائی جاتی ہیں، کہتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول، بلکہ یہاں تک جو ہے بعض لوگوں کے یہاں پائی جاتا ہے جو ہے گمراہی پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کے ساتھ، یہ تو تھا کہ اللہ تعالی کے ناموں کے بغیر عبد النبی کہہ دیا، عبد الرسول کہہ دیا، تو رسول کا غلام بندہ ہو گیا، نبی کا بندہ ہو گیا، وہ جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں وہ غلام رسول جو کہتے ہیں، تو غلام کے لیے کبھی کبھی جو ہے عبد کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کے جو ہے بندے ہوں، جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ غلام کا جو تصور ہے اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ غلو کیا ہے، اسی لحاظ سے وہ اس طرح کے نام رکھ دیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے علاوہ کسی نام کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا کسی کے ساتھ بھی۔ اسی وجہ سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبد السبحان نام رکھنا صحیح نہیں، کیونکہ سبحان یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے، تو عبد کا لفظ وہاں استعمال نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، ہم جب ہر نام کو جانیں گے تو یہ پہچانیں گے کہ اس کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کیا جائے گا یا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جب تک نام نہ ہوگا تب تک اس کے ساتھ عبد استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کا جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں بعض جگہوں پر یہ بھی ہے قلب علی نام رکھنے کا، قلب علی، قلب جواد، قلب جواد. علی تو آپ جانتے ہیں، اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علی کا کتا، اس کا معنی ہوتا ہے علی کا کتا. اور شیعوں میں اس طرح کا نام پایا جاتا ہے خاص طریقے سے. ہندوستان میں جو سب سے بڑے عالم ہیں شیعوں کے، لکھنؤ میں رہتے ہیں، وہ اسی نام سے ہیں، قلب جواد. علی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کچھ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور بندوں کے نام بھی وہ رکھے جا سکتے ہیں، اس کو مشترک نام کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک نام علی بھی ہے. آپ کسی کا نام علی رکھ سکتے ہیں، جائز ہے. یہ عزیز رکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. جو نام بندوں کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں وہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. تو علی کسی کا نام رکھ دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے قلب علی کہتے ہیں. قلب جواد یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. اب ہمیں نسبت کرنی ہے، اگر کوئی آدمی نسبت کرتے ہوئے یہ کہے کہ عبد العلی اور اس سے مراد لے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ بھی کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ شرک میں داخل ہو جاتا ہے. حالانکہ علی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے قلب علی کہہ دیتے ہیں علی کا کتا، ویسے اگر عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ گمراہی آ جاتی ہے، تو یہ غلط ہو جاتا ہے. قلب جواد بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی یہ جواد ان کے اماموں میں سے ایک امام، اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ان کا کتا، اور یہ بھی جو ہے غلط ہوتا ہے. کچھ اس طرح کی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے. آخری بات جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا احترام بھی بہت ضروری ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا احترام کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی احترام میں یہ بات شامل ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی ایسا جو ہے پیپر، کوئی کاغذ، کوئی جو ہے پیج جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو ہم نے لکھا تھا یاد رکھنے کے لیے، اور بعد میں ہم کہیں بھی اس کو ایسے ہی ڈال دیں، تو اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ قرآن کا، اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے احترام کرتے ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھنے کے لیے اگر آپ نے لکھ کے رکھا ہے یا کسی بھی پیپر میں لکھا ہوا ہے تو اس پیپر کا ہمیں پورا پورا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. احترام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سرے سے اس کو لکھیں نا. جیسے ہندوستان میں یہ احترام میں یہ چیز آ گئی بعد میں کہ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. ان دونوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، لوگوں میں پھر پریشانی آ جاتی ہے. ایک ہے اس کا احترام کرنا، اس کا احترام کرنا اس کے کوئی خلاف نہیں ہے. ہر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں پورا پورا احترام کرنا ہے، اللہ نام ہے، الرحمن نام ہے، الرحیم نام ہے، ہمیں پورا پورا اس کا احترام کرنا، جس بھی ورق میں لکھا ہوگا اس کا ہم احترام کریں گے. لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس ڈر سے کہ کوئی آدمی اس کو ہو سکتا ہے احترام نہ کرے اس لیے ہم اس کو لکھیں گے نہیں، یہ نہیں ہے. نہیں، لکھیں گے ہم قرآن کی آیتیں، ہم لکھتے ہیں، لکھیں گے ہم قرآن کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ہم لکھیں گے یہ نام، لیکن ساتھ میں کیا کریں گے؟ احترام کریں گے. ان ناموں کی جگہ پر گنتیاں ان کی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ نام ہی استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان ناموں کا احترام کریں گے. جو گمراہیاں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تو بہت زیادہ ہیں، جو اس سے پہلے قواعد میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کے بارے میں کسی کو صحیح سے علم نہیں ہے. یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اسی لیے آپ جب 99 نام اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کسی عالم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہاں جہاں اللہ کے نام آئے ہیں اس کو بیان کر کے 99 نام آپ کو دیے، اور آپ نے وہ 99 نام اس کی شرح کیے، اس کو جو ہے سمجھا، اس کو یاد کیا، اگر کوئی اور شخص آپ کے پاس کچھ نام ہے ان کے پاس نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 سے زیادہ ہیں. تو آپ کے پاس کچھ نام ہو سکتے ہیں جو کہ دوسرے کے پاس نہ ہو. اہل علم نے یہ 99 نام اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ یہ اپنے نام آدمی یاد کر کے اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو بسر کرے تو جنت میں داخل ہوگا. اس کے لیے لوگوں کے اجتہاد کی یہ باتیں ہیں. اس سلسلے میں تین حدیثیں بھی آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام باقاعدہ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ فلا فلا اللہ کے نام ہے, اور ان حدیثوں میں 99 نام بیان کیے گئے ہیں لیکن اس میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. تین حدیثیں آئی ہوئی ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس جامع ترمذی میں ایک جو ہے حدیث اس پہ سے نقل کی ہے اور اس کے بارے میں کلام بھی کیا ہے. اس میں پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ذکر کیے گئے ہیں, لیکن اس کے بارے میں بھی یہی رائے ہے محدثین کی کہ وہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی نے یہ نام پورے بیان کیا. یعنی جب یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسے یاد کر کے اسے سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جنت میں داخل ہوگا, تو اس پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے اس نے اپنے اشتہار سے کیا کیا ہے, اس کو 99 نام بیان کر دیے. تو جن لوگوں نے بھی بیان کیا ہے اپنے اشتہار سے بیان کیا کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے اس کی روشنی میں یہ 99 نام لوگوں نے بیان کیے ہیں. اس لیے ہر نام کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں یہ نام قرآن میں حدیث میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے. بس اتنا ہی ہمیں یقین کرنا ہے. اگر کہیں ناموں میں کوئی اختلاف آ جائے, آپ کے پاس ایک نام ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے, تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں سارے کے سارے نام اچھے ہیں, لیکن ان ناموں میں سے بھی بعض ناموں کے بارے میں ایسا آیا ہوا ہے کہ وہ نام دوسرے ناموں سے زیادہ اونچی ہے. جب سارے نام اس معنی کر کے سب برابر ہیں کہ یہ سارے نام کس کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے, اور سب اچھے اچھے نام ہیں, لیکن ان ناموں میں سے بھی بعض ناموں کو بعض ناموں پر فوقیت دی گئی ہے, یعنی اس کو اونچا مقام دیا گیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تین نام اللہ الرب اور الرحمن, اللہ الرب اور الرحمن, ان تین ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ بقیہ تمام ناموں کے مقابلے میں یہ کیا ہے, بڑی فضیلت رکھتے ہیں. یہ سب معنی کے لحاظ سے, ان ناموں کے معنی کے لحاظ سے, اور معنی میں بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, یہ دوسروں کے مقابلے میں بڑی فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ سے توحید الوہیت آتی ہے اور الرب سے توحید ربوبیت آتی ہے, اور رحمان کے اندر تمام جو اونچی صفات ہو سکتی ہیں, کسی پر نیکی کرنا جو ہے, بر احسان یعنی بھلائی کا جو ہے معاملہ کرنا, رحمت کرنا, رحمت کی بارش کرنا, جو بھی اچھی صفات ہو سکتی ہیں وہ ساری صفات رحمان کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے ان تینوں ناموں کو دوسرے کے مقابلے میں بڑی اہمیت حاصل ہے. تو یہ جو اہمیت میں بیان کر رہا ہوں آپ کو, یہ کس کے لحاظ سے ہے, ان کے معنی کے لحاظ سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہونے کے لحاظ سب برابر ہیں, سارے نام برابر ہیں, لیکن معنی کے لحاظ سے اس میں بھی درجہ اونچا ہے. ہم یہ جو تفریق بھی کر رہے ہیں اونچے اور جو ہے فاضل اور مفضول ہونے کی, اونچے یا اونچے نہ ہونے کی, یہ بھی کس لحاظ سے ہے, احادیث میں چونکہ یہ بات آئی ہوئی ہے. چنانچہ بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے, سب سے بڑا نام, کہ اگر کوئی بندہ اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس میں کئی حدیثیں آئی ہوئی ہیں, میں وہ حدیثیں پہلے آپ کے سامنے انہیں الفاظ میں پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ کرتا ہوں, اس سے بات آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں بھی بعض ناموں کی اہمیت دوسرے ناموں کے مقابلے میں زیادہ ہے. جیسے مسند احمد کی ایک حدیث ہے, تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد سألت اللہ باسمه الاعظم الذي اذا دعی به اجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتَا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس طریقے اس واسطے سے کہ تیرے لیے ساری تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تنہا تو ہی معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو احسان کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے اور بڑی عزت اور بڑی بزرگی والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اس عظیم نام کے واسطے سے سوال کیا ہے، مانگا ہے، کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس نام کے حوالے سے، اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب کوئی شخص مانگتا ہے اس نام کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ تو اس میں کیا آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام، اسم اعظم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ اسم اعظم، یعنی سب سے بڑا نام اللہ تعالیٰ کا، اگر اس نام سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے، مسند سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسم اللہ الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في ثلاث سور من القران في البقره وآل عمران وطه، کہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا نام، کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جاتی ہے اس نام کے وسیلے سے، اس نام کے حوالے سے، تو اللہ تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن کی تین سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طہٰ میں، اس سے مراد بھی جو ہے اللہ ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے، لیکن اس حدیث میں تھوڑا ضعف ہے، اس لیے میں وہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف صحیح حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک چوتھی حدیث اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، جس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وہ حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا یقول کہتے ہوئے، اللہم انی اسالک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد سأل اللہ، اس نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بسم الاعظم، اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام سے، اسم اعظم سے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے نام کے اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سوال کو پورا کرتا ہے، اور جب دعا کی جاتی ہے اس نام کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے حدیثیں پیش کی ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم کون سا ہے، اس کے بارے میں امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں 40 قول نقل کیے ہیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 20 قول نقل کیے ہیں، لیکن اس میں سے اکثر جو باتیں، جو رائے پیش کی جاتی ہے، وہ ناقابل اعتبار اور ضعیف قسم کی رائے ہوتی ہے۔ جو قابل اعتبار رائے اس سلسلے میں ہے اور جو ان احادیث سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، صرف میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسی کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کروں گا، باقی اور جو ہے اقوال آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اسم اعظم کا یہ لفظ بہت ساری کتابوں میں آتا رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، اسم اعظم، اسم اعظم۔ میں نے اردو کی بعض کتابیں پڑھی تھیں کسی، جب جو ہے 20-25 سال کی عمر میں تھا، تو اردو کی کتابوں میں میں نے یہ بات پڑھی کہ بہت ساری جگہوں پر آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے اسم اعظم لفظ کیا استعمال کرتا ہے، اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بلکہ کیا استعمال کرتا ہے، اسم اعظم، اور جیسے یہ لفظ استعمال کرتا ہے ویسے ہی اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی ہے، اسم اعظم یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، بلکہ اسم اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو سب سے بڑا نام کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ نام کون سا ہے؟ سب سے صحیح قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نام کیا ہے؟ اللہ ہے. کون سا ہے؟ اللہ. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے حوالے سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس میں اعظم یہ الگ سے کوئی ذکر نہیں ہے, الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, یہ اس میں اعظم جو ہے. تو جب بھی دعا کریں اللہم اللہم اے اللہ اللہم انی اسالک الہدا, آپ جو دعائیں پڑھیں گے تو اس میں جو ہے اللہم یا اللہ اس طرح کے جو ہے ساتھ یا اس طرح سے جو ہے ترتیب بنا کر کے بہت ساری دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یہ وہی ہے بس, کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے دعا کریں, اور بھی نام لیکن ساتھ میں یہ نام بھی اس میں شامل کر دیں اللہ, تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا مقبول ہوتی ہے. وہ سوال جو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے. یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں, یہ اسم اعظم سے اس کا تعلق ہے. تو سب سے صحیح قول اسم اعظم کے بارے میں کیا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ اللہ ہے. جب ہم شرح کریں گے تو بات آپ کے سامنے واضح آئے گی, واضح طور پر آئے گی کہ آخر یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نام کیوں ہے, اس نام کے اندر کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو کچھ چیزیں کچھ اس کی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. ایک اور قول امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ حی اور قیوم ہے. ہو سکتا ہے بعض کتابوں میں آپ اس طرح کوئی بات پڑھیں تو آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ, اور امام ابن قیم نے کیا کہا ہے؟ الحی القیوم, یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے. کیونکہ الحی اس کے معنی زندہ ہونا ہے, القیوم قائم رہنا ہے بنفسہ ہی, اور جتنے بھی نام ہیں سب اسی کے ساتھ جڑے ہوئے. جب تک زندگی نہیں, جب تک قیومیت نہیں ہے یعنی قائم رہنا نہیں ہے, باقی رہنا نہیں ہے, تب تک جو ہے کوئی اور صفت کوئی اور نام کیسے آئے گا. اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن صحیح قول جو اس سلسلے میں ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ ہے. اللہ یہی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اس نام کے اندر خصوصیات کیا پائی جاتی ہیں دیکھیے. سب سے پہلی خصوصیت اللہ کے اس نام میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی نام ایسا ہے کہ دوسرے تمام نام اس کی طرف اضافت کیے جاتے ہیں, اس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے, لیکن اس نام کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کی جاتی ہے. جیسے مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, غفور ہے, قہار ہے, جبار ہے, ہم یہ کہتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جبار کے ناموں میں سے اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں سب کس کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. سارے نام اللہ کی طرف آتے ہیں, سب پلٹ کر کے اسی کی طرف آتے ہیں, اور اس کو کسی اور کی طرف نسبت اس کی نہیں کی جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رحمان کے ناموں میں سے ایک نام اللہ ہے, نہیں کہتے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, اس لیے سارے نام اسی کی طرف آتے ہیں. یہ اس نام کی خصوصیت ہے. اس نام کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کو سب سے زیادہ قرآن میں بیان فرمایا. آپ قرآن میں اگر شمار کرنا شروع کریں گے تو سب سے زیادہ نام کون سا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ آیا ہوا. کتنی مرتبہ آیا ہوا لوگوں نے باقاعدہ گن کر کے اس کو بیان کیا ہے, 2200 مرتبہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے اللہ, اور کوئی نام اس طرح سے نہیں آیا. 2200 مرتبہ قرآن میں اللہ, یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا ہوا ہے, کسی اور نام کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر 33 یعنی 30 پر 3 سورتوں کو اسی لفظ سے شروع کیا اللہ, اس کو لفظ جلالہ کہتے ہیں. یہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اور یہ بھی اس نام کی ایک خصوصیت ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ, کہ ہم اس نام کو جب اس نام سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اس پہ الف لام باقی رہتا ہے, ہٹایا نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں یا اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، جبکہ ہمیں کہنا ہوتا ہے الرحمن میں تو کہتے ہیں یا رحمان، ہمیں کہنا ہوتا ہے الرحیم کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ یا رحیم، کیونکہ یہ عربی کے قواعد میں بات آتی ہے کہ یا کے ساتھ الف لام نہیں آتا ہے، تو اسی لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. لیکن یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، کبھی بھی الف لام اس سے الگ ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے خاص ہے کہ کبھی بھی الف لام اس سے ہٹتا نہیں ہے، ہمیشہ الف لام کے ساتھی جو ہے یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ. تو اس نام کی بڑی خصوصیات ہیں. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اذکار بیان کیے گئے ہیں احادیث میں، ان اذکار میں یہی نام ساتھ میں آتا ہے. جیسے کہا گیا کہ آپ 34 مرتبہ یا 35 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، تو اللہ اکبر میں کیا ہے؟ اللہ. کہا گیا الحمدللہ، اس میں کیا ہے؟ اللہ. کہا گیا لا الہ الا اللہ، اس میں کیا نام آیا ہوا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کے اذکار کے لیے، اذکار میں اللہ تعالیٰ کا جو نام آیا ہوا ہے خاص طریقے سے ذکر کرنے کے تعلق سے، وہ کون سا نام استعمال کیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام. اب سارے اذکار کے بارے میں دیکھ لیجئے تو اس میں یہی نام آئے گا، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، ہاں، خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اذکار جہاں بھی آئیں گے اس میں کیا نام آتا ہے؟ اللہ کا نام آتا ہے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان سب میں اللہ کا لفظ آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی خصوصیت ہے کہ اذکار میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اذکار، اس میں نام کون سا آتا ہے؟ اللہ کا نام آتا ہے. تو یہ اس نام کی خصوصیات میں سے ہے. آج آپ کے سامنے ہم خاص طریقے سے اور بھی اس کی خصوصیات لوگ بیان کرتے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، میں وہ سارے جو ہے خصوصیات آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اب میں اس نام کی تھوڑی آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں. اب ناموں کی تشریح ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کی شروعات کس سے کریں گے؟ اللہ. اللہ کے ناموں میں سے سب سے اہم نام کون سا کہلاتا ہے؟ اللہ. حالانکہ اللہ کے سارے نام جو ہے اچھے ہیں، سارے نام اہم ہیں، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ اہمیت اس نام کی ہے، وہ نام جو ہے اللہ ہے. اللہ، یہ عربی زبان میں یہ لفظ الالہ ہے، الہ لفظ ہوتا ہے، اسی سے یہ کیا ہے؟ الالہ ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے. الہ کا یہ لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہوا ہے. آپ جو کلمے میں بھی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام آیا ہوا ہے. اور وہو الالہ فی السماء والارض، یہی اللہ ہی جو ہے معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. اس لفظ کے الہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کوئی شخص اپنی کسی پریشانی کے لیے، پریشانی کے وقت میں دوسرے کی طرف لپکتا ہے، جاتا ہے بھاگ کر کے، تو اس کے لیے عربی میں تاللہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی عربی کا تاللہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ آدمی لپک رہا ہے، جس کی طرف جائے گا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الہ کہا جاتا ہے. کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں اگر آپ پریشان ہو کر کے چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی مدد کرے اور اس کے لیے آپ اس کی طرف لپک کر کے جاتے ہیں، میں صرف یہ مثال جو آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، کبھی بھی اس کو ذہن میں نہ رکھیے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نام یا صفت کی کوئی جو ہے تشبیہ بیان کر رہے ہیں، ویسا نہیں ہے. بچے کو کچھ ہوتا ہے تو دوڑ کے کہاں بھاگتا ہے؟ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے. یہ کسی چیز، کوئی چیز واقع ہونے کے بعد یہ جو بھاگ کر جانے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے پاس جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے, ہمارے کام آ سکتا ہے, اور اس کو اپنے سے بڑا سمجھ کر کے اس کی طرف لپکتا ہے, اسی کیفیت کا یہ نام ہوتا ہے جس کو عربی میں تعلیٰ کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو معبود ہم کہتے ہیں, الہ کے معنی کیا کہتے ہیں ہم, معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے, ہم الہ کا معنی یہ کرتے ہیں عربی میں. ہم الہ کا معنی کیا کرتے ہیں, معبود. معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس کی عبادت کی جاتی ہے. وہ اصل یہیں سے وہ چیز آتی ہے. ہم دنیا کے اندر تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا کمزور ہوتا ہے تو کوئی بات ہوتی ہے تو مدد کے لیے کس کے پاس چلا جاتا ہے, اپنے سے بڑے کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ پوری دنیا کے لحاظ سے سوچیں تو دنیا کی ہر چیز اس کے مقابلے میں, ہاں ہر چیز بڑا اور طاقتور, جو ہر ایک کے کام آنے والا ہے, وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو انسان اپنی کسی بھی پریشانی, کسی بھی مجبوری اور کسی بھی مصیبت کے وقت میں کس کی طرف لپکنا چاہیے؟ اسے اللہ کی طرف لپکنا چاہیے, اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ الالہ کے معنی میں سے ایک معنی ہے, اور یہیں سے یہ بات آتی ہے کہ آدمی اس کی عبادت کرتا ہے. عبادت کے اندر بھی عربی زبان میں, یعنی وہ معبود ہے اس کی تنہا عبادت ہونی چاہیے, عبادت کے اندر بھی لفظ کے جو میننگ ہے عربی زبان کے لحاظ سے, اسے عربی میں تذلل کہا جاتا ہے. تذلل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل مجبور ہوں, ذلیل ہوں, اور میرے مقابلے میں جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ بہت اونچا ہے. یہی عبادت کا اصل تصور ہوتا ہے. کبھی بھی عبادت کے اندر یہی لفظ ہوتا ہے. یہیں سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جس کو آپ معبود مانتے ہیں اسی کا آپ کو حکم ماننا ہوتا ہے. آپ کو اپنی زندگی اسی کے کہنے کے مطابق بسر بھی کرنی ہوتی ہے, اور یہیں سے توحید الوہیت کا تصور اور پوری چیزیں یہیں سے آتی ہیں, اور ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں. عبادت کی تاریخ میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی جامع تعریف کی ہے, اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ عبادت صرف نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ کیا ہے, ہر وہ کام, ہر وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کے ظاہر سے ہو چاہے دل سے جو اس کا تعلق ہو, اسے عبادت کہا جاتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کیا ہے, اس کی ناراضگی کیا ہے, بندہ جب اس کو سوچ کر کے زندگی بسر کرتا ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ تنہا کس کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تنہا اس کو معبود مان رہا ہے. تو اللہ کے اندر, الہ کے اندر جو معنی ہوتا ہے, اصل معنی جو ہوتا ہے, وہ معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت والا ہے. اب میں آپ کے اس کے معنی کے تعلق سے جو مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول عربی زبان میں آیا ہوا ہے, اور میں قول پہلے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو یہ بھی رہے کہ یہ جو ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں, کوئی تفسیر اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے اللہ کے لفظ کے معنی میں کہ اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین, ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی, اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کے اندر معنی کیا ہوتا ہے, وہ الوہیت والا ہے. الوہیت والا ہے, ذو الالوہیت کا مطلب ہوتا ہے الوہیت والا ہے, ذو العبودیت عبادت والا ہے, بندے اس کے عبد ہیں اور وہ ان کا کیا ہے, معبود ہے, اس کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. تو یہ عبدیت اور معبودیت کا تصور جو آتا ہے وہ لفظ اللہ کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ذو الالوہیت, الوہیت جس کی طرف بندہ لپکتا ہے, وہی ذات تنہا ہے جس کی طرف بندے کو لپکنا چاہیے. جب بھی اسے کوئی پریشانی آئے تو اسی کی طرف اسے دیکھنا چاہیے, اور اسی کی طرف ہاتھ بھی اس کو پھیلانا چاہیے, دعائیں بھی کرنی چاہیے. آپ عبادت کے جتنے بھی معنی آپ کو اردو میں بتائے جاتے ہیں یا آپ مختلف جو کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں ان سب کو دیکھیے, اور جو میں نے ابھی آپ کو شرح کی ملائے دیکھیے, وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. الوہیت والا ہے. لفظ الو اگر آپ سمجھ جائیں اس کو کہ اصل اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اس کے معنی میں نے بتایا آپ کو کہ جیسے ہی کوئی پریشانی ہوئی ویسے ہی کسی ایسی ذات کی طرف جانا جو ذات اس بات پر قادر ہے, قدرت رکھتی ہے کہ ہم سے وہ مصیبت دور کر دے, لپکنا, یہی اصل اس کے اندر معنی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں دعا عبادت ہے, مانگنا ہے, کس سے مانگنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے. آپ یہ کہتے ہیں استغاثہ یہ عبادت ہے, مدد طلب کرنا. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر یہی کسی بندے سے کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ شرک ہے, عبادت میں آپ نے شرک کر لیا. اس لیے کہ فوراً آپ کو کدھر جانا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے تھا. وہی اللہ ہے, وہی معبود ہے. آپ کہتے ہیں رزق دینے والا کون ہے؟ آپ کو جیسی پریشانی ہوئی رزق کی تو آپ کسی طرح متوجہ ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف. اللہ کے ناموں کی خصوصیت یہ بھی بتا دوں, میں پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام ہیں سب اس کی طرف لوٹتے ہیں. جتنے بھی اللہ کے دوسرے نام ہیں معنی کے لحاظ سب اس کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ لوٹتے ہیں. جیسے بھی میں نے کہا رزق دینے کا معاملہ, رازق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. وہ رحمت چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تو فوراً آپ کو کسی طرف لپکنا ہے؟ اللہ کی طرف لپکنا ہے. رحمان رحیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے, تو اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام کے جو صفات ہیں وہ بھی اس نام میں شامل ہوتی ہیں. یہ ساری صفات کو اور سارے ناموں کو جامع یہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ. تو اس کے اندر یہ معنی موجود ہے اور یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الوہیت والا ہے, یعنی ہر حال میں بندہ جب اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر کے اگر کسی شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے گا تو کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے, اور کوئی اس سلسلے میں نہیں ہو سکتا, صرف اللہ کی ذات. تو اللہ کے نام میں یہ سارے معنی موجود ہیں. جب کبھی بھی ہمارا سجدہ ہماری پیشانی زمین پر آئے گی تو کس کے لیے آئے گی؟ اللہ کے لیے, کیونکہ الوہیت والا وہی ہے. اگر کسی کو گڑگڑا کر کے ہمیں کچھ طلب کرنا ہے تو ہمیشہ ہم کس کے سامنے گڑگڑائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں گے, اس سے مانگیں گے. دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا آپ سے کہ توحیدی اسماء و صفات کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے انسان کی زندگی سے, اگر آپ اس کو سوچ کر کے جو زندگی گزارے تو. اور یہ سارے نام جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی صحیح معنی میں اس کو سمجھ کر کے اس کو ذہن میں رکھے, اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو جنت میں داخل ہوگا. پھر کبھی بھی اس سے غلطیاں اس طرح کی ہوں گی ہی نہیں جو عام طریقے سے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, شرک و بدعت کے نام سے یا مختلف چیزوں کے نام سے. وہ غلطیاں اس سے ہوں گی ہی نہیں اگر صحیح معنی میں وہ اس نام کا مفہوم سمجھے گا, اس نام کو سمجھے گا. پھر میں نے آپ سے ایک بات کہی اس سلسلے میں, بہت سے لوگ ہیں کبھی ان کا کوئی جو کمپنی کا مالک ہے یا ان کا باس جو آج کے زمان میں کہلاتا ہے, غلطی ہو گئی ہے تو جا کے پیر پکڑتے ہیں, روتے ہیں, گر جاتے ہیں, ہمارا خیال کرو, ہمارا ایسا کرو, دیکھو ہماری یہ پریشانی ہو جائے گی. نہ جانے کتنی عاجزی کرتے ہیں اس کے سامنے, اور عاجزی کر کے اس سے جو ہے وہ باتیں کہتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ واقعی معنی میں حق پر ہیں, آپ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ اسلامی طریقہ بھی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا تقاضا بھی ہے, اسلام کا تقاضا بھی ہے کہ آپ اس کے تعلق سے آپ سے غلطی ہوئی, آپ اس سے معافی مانگ لیجئے. وہ آپ کو معافی مانگنا ہے, آپ کہیے کہ ہاں غلط ہو, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دیجئے, کوئی بات نہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو بالکل اس کے سامنے ذلیل کر کے اس طرح سے گڑائیں گویا کہ سب کچھ یہی ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے, تو نہیں, پھر اللہ کو آپ نے گویا کہ نہیں مانا ہے. اللہ کے لفظ میں جو معنویت ہے گویا کہ وہ آپ کے ذہن میں وہ چیز نہیں رہی. یہ گڑا کر کے مانگنے کا اصل کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, کسی بندے کے ساتھ نہیں آتا ہوں. کسی بندے کے ساتھ یہ صفت نہیں آنی چاہیے, اس صفت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے, اور کبھی بھی بندے کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں. ہے اگر کوئی پریشانی ہے اور وہ پریشانی جو ہے ہمیں ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے آدمی کیا سوچتا ہے؟ یہ نہیں کوئی اور ہوگا, ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر دے گا. اس میں کیا فرق پڑنے والا ہے اس سے؟ تو ساری چیزیں اس کی طرف جو ہے لوڑ کر کے آتی ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے اس معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے. اور ہمیشہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عبودیت کا اس کے اندر معنی ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ عبودیت کا. اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے اور ہم اس کے سامنے کیا ہیں؟ ذلیل ہیں, چھوٹے ہیں, ہم فقیر ہیں, وہ کیا ہے؟ غنی ہے. یہ تصور بھی اس کے اندر جو ہے موجود ہے پورے طریقے سے لفظ اللہ میں. تو کہا جاتا ہے ذل الوہیتی و ذل عبودیتی, ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا کیا ہے؟ معبود ہے. ہمیں ہمیشہ اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش کرنا ہے. کبھی بھی ہمارے اندر اس کے تعلق سے کوئی کبر یا ہم بڑے ہیں ایسا کوئی جو ہے تصور نہیں آنا چاہیے. انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جتنا ذلیل کر کے پیش کرتا ہے کہتے ہیں اس کی عبدیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ جو ہے کرتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت پر یقین اور ایمان رکھتا ہے, اس سے یہ چیز جو ہے ثابت ہوتی ہے. میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں. حدیثوں میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. بندہ اپنے رب سے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. بندہ سجدے میں ہے رب سے قریب کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کیفیت سب سے زیادہ ذلیل کرنے کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی نے اپنی ناک کو کہاں لگا دیا ہے؟ زمین سے لگا دیا ہے, مٹی سے لگا دیا ہے. اور یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ سجدے کی حالت میں قبول ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالی سے مانگنے کی یہ کیفیت عبدیت کا بڑا اونچا مقام ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا ذلیل کیا ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین کو کہاں رگڑ دیا ہے؟ زمین پہ رگڑ دیا ہے اور رگڑ رگڑ کر کے مانگ رہا ہے. تو عبدیت کا یہ مقام ہوتا ہے. اسی لیے جہاں جہاں بہت زیادہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہے وہاں دعا کرنے کی بات جب آتی ہے تو یہ آتا ہے کہ سجدے میں جا کر کے دعا کیا. میں اب آپ کو ایک حدیث سے مثال دیتا ہوں اس کی, جو شفاعت والی حدیث ہے, لمبی حدیث. قیامت کے دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے, ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا, مختلف انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دو, لیکن کوئی جائے گا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جائے گا تو آپ جائیں گے تو اس میں حدیث میں لفظ کیا آتا ہے, صرف وہی لفظ بیان کر رہا ہوں, کہ آپ پہلے کس میں چلے جائیں گے؟ سجدے میں چلے جائیں گے. کیونکہ اس وقت سجدے کی حالت سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. اپنے آپ کو جتنا ذلیل کر کے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. اس کا مطلب کہ تم اللہ تعالیٰ کے بہت اونچے بندے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیا کر دیا ہے, کتنا گرا دیا ہے کہ آپ سجدے میں چلے گا, اپنی پیشانی اور زمین کو جو ہے ناک کو زمین پر لگا دیا. اردو میں ایک محاورہ, اس سے بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں جب تم کتنی مرتبہ بھی یہاں ناک رگڑو لیکن میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں. ناک رگڑنا باقاعدہ اردو میں ایک محاورہ ہو گیا. ناک رگڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا بھی میرے سامنے ذلیل کر دو لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کروں گا. تو انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے صرف کس کے سامنے؟ اللہ تعالی کے سامنے, اور کسی کے سامنے نہیں. اسی لیے کہا تھا یہ پیشانی اللہ کے لیے جھکتی ہے تو کسی اور کے لیے نہیں جھکے گی, کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اگر یہ کوئی انسان کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پتھر کیا بت ہے اس کے سامنے جو اتنی اس کی اشرف چیز تھی, اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دی. اور کبھی بھی انسان نہیں کرے گا اگر یہ سمجھ جائے کہ عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے اور الوہیت کا معنی یہ ہوتا ہے. ہمیشہ کس کی طرف جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد کر سکتا ہے اور اسی کے سامنے بندے کو اپنے آپ کو جھکانا بھی ہے. اور جتنا جھکا دے گا اتنا ہی اس کی بندگی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. جتنا جھکائے گا اللہ کے نام کو صحیح سمجھنے کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل جھکا دے. ایک اور جو ہے مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی چیزیں جو دوسرے انسانوں میں نہیں تھیں, یعنی جس کو معجزہ ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ ایسی چیزیں بھی دیتا ہے جو عام انسانوں سے ہٹ کر کے ہوتی ہیں. جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے وہاں عبد کا لفظ ضرور آیا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کس کا آیا ہے؟ عبد کا لفظ آیا ہوا ہے. یہی بتانے کے لیے کہ ان سب کے باوجود بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل ہوئی. کیا حاصل ہوئی؟ اتنی اہم چیز کہ آپ راتوں رات کہاں چلے گئے؟ بیت المقدس ساتوں آسمان کو چلے گئے, اتنی اونچائی پر چلے گئے, سدرۃ المنتہا جو آتا ہے بہت قریب چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہیں؟ عبد ہیں. یعنی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا رہیں گے؟ ذلیل رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو جھک کر کے رہنا ہے. یہ اس کے اندر مانا پا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے لفظ کی میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے جو ہے شرح کی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے درس میں آپ کے سامنے مزید اور جو ہے باتیں آئیں گی اللہ کے تعلق سے بھی اور ساتھ میں رب کے تعلق سے بھی, دونوں کو ملا کر کے. آج ہم اسی پر درس میں, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں 5 منٹ کے ٹائم میں انشاءاللہ. على خلقه اجمعین, على خلقه اجمعین, یہ پورا قول ہے عبداللہ بن عباس کا. کون؟ نہیں وہ الگ, ان کا اپنا یہ سوچنے کا انداز ہے کہ اس میں اعظم الگ ہے, اس میں اعظم الگ ہے, اور جو ہے اہم ناموں میں سے ایک نام جو ہے اللہ کا, اللہ کا ہے, اللہ ہے. وہ دونوں باتیں وہ ساتھ میں کہتے ہیں. تو ذرا ہے برال و محل نظر, اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کا جو اس میں اعظم ہے وہ اللہ ہی, اللہ یہ اس میں اعظم ہے.
جب دعا کے لیے کہا جاتا تو دعا ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے. جی ہاں, تو اتنی دیر تک سجدے میں رہتے ہیں, کئی سال
اللہ سے تعریفیں کریں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے